الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درس توضیح المسائل ابھی اپنے ابتدائی اور تمہیدی مرحلے میں ہے، اور آج ارادہ یہی ہے کہ جو باقی ماندہ ابتدائی باتیں رہ گئی ہیں ان کو مکمل کر کے خود فقہ کے مسائل پر گفتگو شروع کر دی جائے. ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر اصول فقہ کے مسائل تھے، اور اصول فقہ ہی وہ اصلی اور حقیقی علم ہے جس کی مدد سے انسان فقہ کو سمجھ سکتا ہے. لیکن کیونکہ فی الحال اس درس کے معیار کو اتنا بلند نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آج کی حد تک جو باتیں ہوں گی بس یہی اصول فقہ کا اس سمسٹر میں وہ کورس ہے کہ جو آپ کو کرا دیا جائے گا، باقی اس کے بعد سے فقہ چلے گی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج اندازہ یہ ہے کہ آج ہی گفتگو ہماری اصول فقہ کے بارے میں ہوگی، یہ ڈھائی کلاس ہوگی، اس کے بعد پھر ڈھائی کلاس فقہ کا وہ تجربہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے مشورے اور آپ کے امتحان کی مدد سے صحیح معنوں میں یہ طے کیا جائے گا کہ کس طریقے کو جاری رکھنا زیادہ مناسب ہے. آج کی بھی جو گفتگو ہو رہی ہے، میں ابھی تک اسی تذبذب میں ہوں کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے یا نہ کی جائے، اس لیے کہ جو ٹرم یا اصطلاحات آج گفتگو کے ابتدائی حصے میں بیان کرنے کا ارادہ ہے وہ عام شخص کو زیادہ پیش نہیں آتی ہے، لیکن توضیح المسائل میں بھی بعض مقامات پر اس کا تذکرہ ہے، اور فقہ کے اندر آج کی جو اصطلاحات ہیں جن کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر یہ اصطلاحات بیان نہ کی جائیں تو انسان کو وہی پریشانی ہوتی ہے جو توضیح کہنے والے عام شخص کو ہوتی ہے، کہ ایک جیسا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پہ اس کا کوئی حکم ہے، کہیں پہ کوئی حکم ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک جیسا مسئلہ جسے ہم سمجھتے ہیں ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ اصول فقہ سے پتہ چلتا ہے کہ کیا فرق ہے. تو اس لیے یہ اصطلاحات جو بیان ہو رہی فقط اور فقط اس مقصد سے کہ توضیح پڑھنے کی کچھ پریشانیاں دور ہو جائیں. اگر آپ کو یہ چیز معیار سے بہت زیادہ بلند محسوس ہو تو بہرحال یہ اطمینان رکھیے گا کہ یہ فقط آج کی حد تک ہے، اور آج بھی فقط آدمی گفتگو. اس سے پہلے جتنی ہماری گفتگو ہو چکی ہے اس میں احکامات شریعت یعنی واجب ہو، مستحب ہو، مباح ہو، مکروہ ہو، حرام، بدعت، امتثال، وہ کام کہ جو انسان کسی ثواب کی نیت سے کرتا ہے جبکہ ثابت نہیں ہے کہ خدا نے اس کا حکم دیا، اور حدیث اور قیاس، یہاں تک کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. آج اسی سلسلے میں یعنی یہ جو اصطلاحات ہیں اسی سلسلے میں دو بنیادی اصطلاحات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. پہلے مسئلے کو علماء کہتے ہیں مسئلہ حرج. حرج بڑی رے رے اور جن حرج، اس کی وضاحت اکثر تقریروں میں ہوتی رہتی ہے، اور ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ بہرحال ایسی ہوں گی کہ آپ نے کہیں کہیں ان کو سنا ہوگا، مگر ایک مکمل طور پر مسئلہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. حرج، حرج وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کا فرمان ہے کہ میری امت کو پروردگار عالم نے جو چند خاص تحفے دیے ہیں جو پہلے کی امتوں کو شاید نہیں ملے یا ملے تو اس طرح نہیں ملے. ان میں سے ایک چوتھا یہ مسئلہ حرج ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ آیا, خاص طور پر جہاد کی آیتوں میں. تو یہ مسئلہ حرج ہے کیا, یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ابھی جب آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر لفظ حرج انسان کو پتا نہ ہو تو مسئلہ بیان کرنے والے کے لیے مسائل کو بیان کرنا کتنا مشکل اور سمجھنے والے کے لیے سمجھنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے. حرج ظاہری اعتبار سے اس کے معنی ہیں ایسی پریشانی جو یا تو ناقابل برداشت ہو, یا برداشت تو کر لے انسان مگر بڑی زحمت و تکلیف اٹھا کر. یہ مطلب ہے حرج کا. ذہن میں رکھیے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے حرج کا. حرج ناقابل برداشت تکلیف یا ناقابل اتنی ناقابل برداشت, امپوسیبل, ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان وہ کام کر سکے. مثلا اگر ہم کو یہ حکم دیا جائے کہ ہوا میں اڑنے لگو تو یہ ناقابل برداشت یا ناممکن حکم ہے. فی الحال ابھی جب ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں, یہ ناممکن حکم ہے. یعنی اگر ہم حکم خدا کی خاطر جان دینے کو بھی تیار ہوں, ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں, ہمارے جسم کا ایک ایک بال پروردگار عالم کی اطاعت میں اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہے, تب بھی ہم اس حکم پہ عمل نہیں کر سکتے. یہ ہے ناقابل برداشت یا ناممکن. اور ایک دوسری چیز وہ ہے کہ قابل برداشت تو ہے مگر عام طور پر انسان اگر اس کو برداشت کرنے جائے تو بڑی زحمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا. کہ مثلا انتہائی شدید سردی میں اگر کہا جائے کہ برف کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو اور سردی اپنی پوری شدت کے اوپر, تو یہ ناممکن کام نہیں ہے. جس طرح ہوا میں اڑنا ناممکن ہے, یہ وہ کام ہے کہ انسان اگر اپنی جان دینے پہ تیار ہو تو ایک مرتبہ ایسا وضو کر لے گا کہ وہ فوراً مر جائے. تو یہ ناممکن تو نہیں ہے, ممکن ہے, مگر اس کام کو انجام دینے میں بے انتہا زحمتیں اور پریشانیاں پیش آئیں گی. تو حرج کا لفظ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ناممکن کام جسے ناقابل برداشت کہا جاتا ہے, اور ایسا کام کہ جو انسان کر تو لے مگر نتیجے میں اسے تکلیف اور زحمت بہت زیادہ برداشت کرنا پڑے گی. اتنی تکلیف اور زحمت کہ عام لوگ یہی کہیں کہ بیچارہ, عام لوگوں سے مراد شریعت کے بابت, کہ بیچارہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے. یہ حرج کی تعریف ہو گئی. اب آئیے کہ دیکھیں کہ اس مسئلے کا فقہ سے کیا تعلق. یہ جو مسئلہ ہو گیا اسی میں فقہ کا حرج. اب قرآن کریم کی آیت کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں حرج نہیں رکھا, لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج, اندھے کے لیے خدا نے حرج نہیں رکھا. جہاد کی آیت ہے, جہاد پر جاؤ. پھر کہا اندھے کے لیے حرج نہیں, لنگڑے کے لیے حرج نہیں, اور تمہارے لیے بھی خدا نے دین میں حرج نہیں رکھا. حرج آپ نے سمجھ لیا, یعنی تمہارے لیے خدا نے دین میں کوئی ناممکن بات نہیں رکھی ہے, اور ایسی ممکن بات کو بھی معاف کر دیا جس پر تم عمل تو کر سکتے ہو مگر بڑی زحمت و پریشانی برداشت کر دی. اور اس مسئلے کو امام معصوم نے بھی اپنے ماننے والوں کو اسی انداز سے سمجھایا, یعنی امام نے ایک طرح سے ہلکی سی سرزنش کی, تنبیہ کی, ذرا ڈانٹا. کہ جب راوی نے آ کر کہا تھا, اب اس کو ڈانٹنا تو نہیں کہیں گے, امام اس کے سوال پر اعتراض نہیں کر رہے. جو امام کا طریقہ ہے کہ امام ایسے راویوں سے کہ جو سمجھدار ہوتے ہیں جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سوال کا ہاں نہ میں جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ ان کو کوئی اصول دے دیتے ہیں. کہ راوی نے, جو میں نے پچھلی دفعہ حدیث بیان کی تھی اس کا ایک ٹکڑا, کہ راوی نے کہا کہ مولا پاؤں میں زخم آ گیا ہے, پٹی بندھی ہے, اب میں کیسے مسا کروں. تو امام نے کیا جواب دیا کہ اس قسم کی چیزیں کو تم قرآن کی آیت سے خود سمجھ لیا کرو. کہ جب خدا نے کہا ما جعلکم اللہ بالدین حرج, کہ خدا نے تمہارے لیے حرج نہیں رکھا, امام نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نام, تو پھر بعد میں تفصیل بحث. امام نے اس پہ قصور دے دیا کہ بھائی جب پٹی بندھی ہے, زخم جو ہے تکلیف دے رہا ہے, پٹی نہیں کھل سکتی, تو اب مسئلہ پوچھنے آئے. یہ مسئلہ اس آیت سے ویسے ہی واضح ہے, ان چیزوں کو تم قرآن سے خود ہی سمجھ لیا کرو. تو یہی اصول امام دے رہے تھے ایک ناممکن چیز یا مشکل چیز انسان کے لیے اسے حرج کہا جاتا ہے, اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے پروردگار عالم کا جو خاص امت رسول کے لیے ہے کہ ہر وہ کام تمہارے لیے معاف ہو جائے گا جس میں تمہیں حرج ہو, یعنی یا ناممکن یا ممکن مگر بہت ہی سہمتوں والی پریشانی ہو وہ کام تمہارے لیے معاف ہو جائے گا. اچھا, اب یہ حرج کے مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے اپنے مقام پر, میں ضمن ان کا اختلاف بتا کر آپ کے سامنے مثالیں پیش کر دوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ حرج جس چیز میں بھی ہو وہ چیز معاف ہو جاتی, اگر نماز ہم کو پڑھنا ہے مگر نماز پڑھنے میں حرج, نماز معاف ہے. اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے روزے رکھنے میں حرج ہے روزہ معاف ہے, چاہے واجبات میں حرج ہو تو واجبات معاف, یا حرام چیزوں میں حرج ہو. جو چیز خدا نے کہی کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے, مثلا گانا سننا حرام, لیکن ہم ایسے وقت میں ایسے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ہم اگر گانے سننے سے اپنے آپ کو بچائیں تو حرج ہوگا. مثالیں میں دوں گا, یا فرض کیجیے کہ سود حرام ہے مگر ایسی جگہ ہے کہ سود سے اپنے آپ کو بچائیں تو حرج ہو جائے گا, اب یہ حرام معاف ہو گیا, اس حرام کو انجام دے سکتے ہیں. اور یہ تو اکثر علماء کا نظریہ, اور ایک گروہ ہے علماء کا کہ جس کا یہ نظریہ کہ واجبات میں اگر حرج ہو رہا ہو تو واجب معاف ہو جاتا ہے, حرام میں اگر حرج ہو رہا تو وہ حرام معاف ہوتا ہے جو ناممکن, لیکن حرج کے دو حصے, وہ حرام معاف نہیں ہوتا جو ممکن ہے مگر زحمتوں کے ساتھ ہے. اب یہ اصول ہے علماء کے پاس, پہلے مجتہد اپنی کلاس میں یا اپنے شاگردوں کے سامنے یہ ثابت کرے گا کہ میں اس نظریے کو مانتا ہوں, وہ حرج ہے اسلام میں جو صرف واجبات کے بارے میں, حرام چیز میں اگر حرج ہو مثلا گانا سننے میں, یا جیسے شراب حرام مگر شراب نہ پیے تو حرج ہو رہا ہے مر رہے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام میں حرج بھی ہو تو حرام معاف نہیں, یعنی مر جاؤ مگر شراب نہ پیو, اور بعض علماء واجب میں تو سب کا اتفاق, یہ شیعوں کا یا ہمارے مطلب فکر کا اتفاقی مسئلہ کہ واجبات میں سے ہر وہ واجب معاف ہے جس سے حرج ہو رہا, لیکن حرام کے اندر بعض علماء کے نزدیک حرام بھی معاف ہو جاتا ہے اگر حرج ہو, اور بعض کے نزدیک حرام معاف نہیں ہوتا چاہے حرج ہی کیوں نہ ہو. اب پہلے یہ بات مجتہد کو ثابت کرنا پڑتی ہے, اس کے بعد اب جو توحید المسائل میں فتویٰ دے گا اختلاف ہو جائے گا. ایک مجتہد کو آپ دیکھیں گے وہ کہہ دے گا کہ مطلب بینک کے سود لینے کی میں اجازت دیتا ہوں اگر آپ ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں حرج, دوسرا کہے گا نہیں ایسے ماحول میں بھی ہے تو میں منع کرتا ہوں. اب اس کا اختلاف کہاں سے شروع ہوا, سود کے مسئلے میں اختلاف نہیں, بنیادی مسئلے میں اختلاف ہے حرج کے مسئلے, کہ حرام چیزوں میں حرج سے معافی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ابھی اس کی مثالیں آ رہی ہیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اس مسئلے کا ہمیں پریکٹیکل لائف میں کہاں کہاں فائدہ ہوتا ہے, لیکن اسی سلسلے میں ایک چیز کی وضاحت اور ضروری ہے, اور وہ یہ کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ کام ناممکن ہو یا ممکن ہو مگر زحمتوں کے ساتھ ہو, تو اس کا ڈیسیشن کون لے گا, اس کا فیصلہ کون کرے گا. ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی کہ ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرے لیے تو اس سے بچنا ناممکن, گانا ہی ایسا مسئلہ میرے لیے تو اس سے بچنا ناممکن, لیکن اسی معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو بچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا کے لے جاتے ہیں. حرام کا مسئلہ ہے, سود کا مسئلہ ہے, لیکن یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن, اور ایسی مثالیں بھی ہیں کہ بہت بڑی تعداد, ایک دو تو نہیں بہت بڑی تعداد ہے جس کی پابندی کر دے کرتی پردے کا مسئلہ, بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی ناممکن ہے آج کے دور میں ہم سے پردہ کرنا, لیکن ایک بڑی تعداد کسی ماحول میں پردہ کر رہی, تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس جگہ پر حرج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے لیے تو بڑا ہے جو اب توحید میں بھی آ گیا آیت اللہ کو ان دل اولا صاحبان عقل, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سقراط و بقراط و افلاطون جیسے فلسفی نہیں, عام لوگ جن کے پاس جن کی عقل ہے جو یا پاگل نہیں ہے یا بہت اس کی کمزور عقل نہیں ہے یا عقل کو استعمال نہیں کرتا, ایسا آدمی نہیں, صرف عام آدمی جس کے پاس سیل سے اچھائی برائی سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ یہ کہہ دے کہ یہ ناقابل برداشت ہے تو اس کو حرج مانا جائے, وہ کہے کہ نہیں, یعنی اکثریت لوگوں کی کہے قائد عقل لوگوں کی اکثریت کہے کہ یہ ناقابل برداشت نہیں, اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی بہانہ بنا رہا ہے یا وہ آدمی خود غلط فہمی میں مبتلا ہے. اچھا, ابھی کیونکہ فقط سکھا سکھا مسئلہ چل رہا اس اعتبار سے اتنی دلچسپی نہیں ہوگی. اب مثالیں آئیں گی تو بات واضح ہوگی چلی جائے گی. چلے اب ہم مثالوں کو دیکھنا شروع کریں. تین چار مثالیں میں دوں گا تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے. پہلے پردے ہی کے مسئلے کو لے لیا جائے. آقا رسول کا مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کے پیش نظر وہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھ بھی پردے میں چھپانا واجب ہے. اچھا یہ انقلاب ایران کے بعد آیت اللہ خمینی کا فتویٰ تبدیل ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب عورت پردے کی حالت میں چہرہ اور ہاتھ کھول بھی سکتی. مگر انقلاب سے پہلے آیت اللہ خمینی کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ پردے میں چہرے اور ہاتھ کو بھی چھپایا جائے. اب اس وقت سوال کرنے والے نے یا سوال کرنے والی نے یہ دریافت کیا کہ مثلا میں امریکہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں یا ایسے ملک میں ہوں کہ جہاں پہ جسم کا اور بالوں کا پردہ تو کر لیا جائے مگر چہرہ اور ہاتھ کا چھپانا تو بڑا مشکل ہے. نہ کام مل سکتا ہے نہ رہ سکتے ہیں, مذاق اڑایا جائے گا, تعلیم بھی نہیں حاصل ہو سکتی, بہت ساری پریشانی. اب وہاں سے جواب کیا آیا؟ وہاں سے جواب یہ نہیں آئے گا کہ آپ کے لیے اجازت ہے یا پھر بھی منع. جواب یہ آئے گا اور یہی آیا کہ اگر حرج ہے تو پھر اتنا پردہ ثابت ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر چہرہ اور ہاتھ چھپانا بالکل وہاں ناممکن ہو رہا یا ممکن ہے مگر بے شمار زحمتیں ہیں تو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر فقط ایسا ہنسی مذاق ہے کہ جس کو برداشت کیا جا سکتا تو پھر اس میں معافی نہیں ملے گی. دوسرا مسئلہ داڑھی کا مسئلہ. آیت اللہ خوی کے نزدیک داڑھی کا منڈوانا حرام ہے, لیکن اگر داڑھی رکھنے میں حرج ہو رہا تو داڑھی منڈوائی جا سکتی. اس ٹکڑے کو کہ اگر داڑھی رکھنے میں حرج ہے تو داڑھی منڈوائی جا سکتی, اس ٹکڑے کو توضیح میں تفصیل کے ساتھ لکھا گیا کہ اگر داڑھی رکھنے میں اتنا شدید مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اوکلا کے نزدیک ناقابل برداشت ہو جائے. لیکن یہی حرج کی تعریف ہے جو میں نے شروع میں بتائی کہ ایسی زحمت کے اوکلا کہیں, صاحب عقل کہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے, یہ مسئلہ ہے حرج. اس حد تک مذاق ہو کہ انسان اس کو برداشت کر ہی نہ پائے, یعنی اس قسم کا کہ جیسے کسی کو چاقو سے کاٹا جائے یا تلواروں سے زخمی کیا جائے, تو اگر ہلکی ہلکی زخم ہو تو برداشت ہو جائے گا لیکن زیادہ گہرے زخم ہو تو برداشت نہیں ہوگا. اس منزل تک مذاق پہنچ جائے کہ جیسے چاقو اور تلوار سے گوشت کے ٹکڑے کاٹے جا رہے, وہ ہے حرج. اور پھر داڑھی کا منڈوانا جائز ہو گیا مگر اس لفظ حرج کی وجہ سے. اچھا اب اس میں دیکھ لیجیے ایک بات, داڑھی کے بارے میں مسئلہ کیا ہے کہ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے, یعنی یہ حرام کا مسئلہ. تو جو مجتہد حرج کے قانون کو حرام کے لیے بھی سمجھتا وہ داڑھی کے بارے میں اجازت دے سکتا ہے جب حرج ہو رہا. لیکن اگر ایسا مجتہد جو میں نے شروع میں بتایا تو جس کے نزدیک حرام چیزوں میں حرج کی کوئی حیثیت نہیں, تو وہ یہ کہے گا اسی مسئلے میں سیم مسئلہ ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ نہیں پردے کے مسئلے میں میں اجازت دے سکتا ہوں کہ عورت چہرہ کھول, کیونکہ وہ واجبات کا مسئلہ ہے اور واجب میں حرج کے قانون کی اجازت ہے. مگر داڑھی کے مسئلے میں وہ منع کرے گا کیونکہ داڑھی کا مسئلہ حرام کا مسئلہ ہے اور اس مستحق کے نزدیک حرام کے مسئلے میں حرج کی اجازت نہیں. دیکھیں یہ کتنا باریک فرق ہے کہ جسے اگر ذہن میں نہ رکھا جائے تو آدمی توضیح پڑتے ہوئے بھی چکرا جائے. ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر بہت پریشانی ہو رہی ہے تو پردہ ثابت, اور وہی پریشانی داڑھی میں ہے تو لکھا ہے کہ نہیں داڑھی معاف نہیں. تو یہ فرق یہاں سے نکلتا ہے. اگر یہ اصول ہمارے علم میں ہو تو کتاب کا سمجھنا آسان ہے. اب ایک مثال میں اور دے دوں, اس لیے کہ یہ مسئلہ آج کل میں نے کافی بیان کر دیا, اس کا جو اصل حصہ تھا اصل جو مسئلہ تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا میں, اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ فقط حرج کے مسئلے کو سمجھانے میں 15-20 منٹ لگے, تو پھر اس کے بعد مثال سمجھائی جائے عام مجمع اور کنفیوز ہو جاتا ہے. جو مسئلہ میں آج کل اکثر بیان کر رہا ہوں وہ مسئلہ کیا ہے, حج کی وضاحت میں دو تین مسئلے اکثر میری زبان پہ آتے ہیں جو بالکل نئے تھے معاشرے کے لیے, اب تو سنتے سنتے لوگ حاضی ہو گئے. کہ اگر کسی کی بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی تو اس کے اوپر حج معاف نہیں ہے, حج پہ جاؤ. یا اگر تمہارے پاس, جیسے میں نے عورتوں کا مسئلہ بتایا کہ تمہارا قرضہ کسی پر ہے تو اسے مانگو اور حج پہ جاؤ, یعنی مہر ہے تو مہر مانگو اور حج پہ جاؤ. اچھا اس میں اصل مسئلہ یہ نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر حج پر جانے سے بیٹیوں کی شادی میں حرج ہوگا تو حج پر جانا واجب نہیں رہا. پرانا مسئلہ ابھی تک وہ چل رہا تو ہمارے معاشرے میں غلط مسئلہ مشہور کہ جس کی بیٹیاں ہو اس پر حج معاف ہے. تو وہ بھی غلط نہیں, وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھا مگر اس کو سمجھا نہیں گیا کہ اگر حج پر جانے بیٹیوں کی شادی میں حرج ہو جائے گا تو حج معاف. اصل مسئلہ یہ, اور اگر حرج نہ ہو تو جانا واجب. یا اپنی شادی کا مسئلہ کہ ایک آدمی نے اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کیے, یا مکان کا مسئلہ ایک آدمی کا مکان خریدنا ہے اس کے لیے پیسے جمع کیے, یا قرضہ واپس کرنے کا مسئلہ کہ قرضہ واپس کرنا ہے 6 مہینے بعد ابھی ہم نے پیسے جمع کر کے رکھے. سب میں یہی کہ اگر حج پر جانے سے ان چیزوں میں حرج ہو تو حج معاف, اور حرج نہ ہو تو حج معاف نہیں. کیا مطلب کہ اگر حج پر ہم چلے گئے اور یہ خرچہ کر لیا تو اس کے بعد اتنے پیسے نہیں رہیں گے کہ بیٹی کی شادی ہو, اور بیٹی کی شادی نہ ہو تو ہمیں بڑی پریشانی ہوگی. دیکھیں دو حصے, حج پر چلے گا تو بیٹی کی شادی نہیں ہوگی, لیکن اگر ایسا ماحول ہے کہ شادی نہ ہو ایک عورت کی 50 سال 60 سال تو کوئی ایسی عجیب بات نہیں. جیسے یورپ اور امریکہ کے ماحول میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی شادی ہی ہو, بغیر شادی کے بھی گزارا ہو جاتا ہے ساری زندگی. یعنی چونکہ عورت خود گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہے, اس کی اپنی جائیداد ہے, اس کی اپنی نوکری, تو شادی اس کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ پھر یہ زندگی کیسے گزارے گی, خواہشات نفسانی کی وجہ سے نہیں, یعنی اس کو سپورٹ کون کرے گا, کون اس کا دیکھ بھال کرے گا. تو اس لیے یہ مسئلہ ہمارے یہاں ہے کہ شادی نہ ہو تو لڑکی کو پریشانی. تو فقہ کیا کہہ رہی ہے کہ اگر شادی نہ ہونے سے حرج ہو تو معاف, حج معاف. حرج کا مقصد یہ کہ حج پر جانے سے شادی نہیں ہو سکتی, اور شادی نہ ہونے سے لڑکی بے انتہا زحمتوں میں پڑ گئی تب حج معاف ہوتا. یا اپنی شادی کے پیسے جمع کی حج کی تاریخ آ گئی, اب اگر حج پر چلے گئے اور حرج نہیں ہوا تو حج واجب, نہ کرو شادی, چھوڑ دو شادی. لیکن اگر حرج ہو رہا یا خرچہ کر لیا تو شادی نہیں ہوگی, شادی نہیں ہوگی تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے, پھر یہ ہے کہ حج معاف ہو گیا شادی کر دو. یا مکان کے پیسے رکھے اور حج کی تاریخ آ گئی, اگر حج کرنے سے حرج نہیں ہے تو حج واجب ہے, چھوڑ دو مکان. اس کا مطلب بھی یہی کہ اگر ہم 25,000 خرچہ کر لیا تو مکان کے پیسے کم ہو, اب ہم کو مکان 1 سال 2 سال تاخیر سے ملے, لیکن اگر یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں آسانی سے, یا ذرا پریشانی سے, وہ اتنا مشکل نہ ہو جائے کہ جس کو لوگ کہیں کہ ناممکن کے قریب قریب, برداشت کر سکتے ہیں اس زحمت کو 10 سال سے کرائے کے مکان میں 1 سال اور صحیح, تو پھر اس صورت میں حج واجب ہے, چھوڑ دو مکان کو. لیکن اگر ایسی کوڈیشن کیا 1 ہفتہ 2 ہفتہ یا 1 مہینہ 2 مہینہ بھی اپنے مکان کے بغیر نہیں رہ سکتے, جہاں ہے وہاں سے نکالا جا رہا ہے, کوئی اور مکان مل نہیں رہا, کہ اگر ابھی ہم نے یہ مکان نہیں لیا تو بہت پریشانی ہوگی, یعنی حرج ہوگا. ناممکن نہیں, ممکن ہے, وہ پریشانی برداشت کر سکتے ہیں مگر بہت پریشانی. اس صورت میں یہ ہے کہ حج معاف ہے اور جا کے مکان خرید لو. اسی میں مہر کا مسئلہ, کہ اگر مہر مانگنے سے حرج ہو رہا, بعض شوہر بھی بہت اونجھی کھوپڑی کے ہوتے ہیں, الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں, کہ اگر بیوی نے کہا کہ ہمارا مہر, تو وہ جو ہے بجائے اس کے جو اپریشیٹ کرے یا تعریف کرے کہ میری بیوی کو دین کا اتنا شوق ہے, اتنا خیال, کہ وہ اپنے حق کو خدا کی خاطر ختم کر رہی. یہ تو جیسا کہا جاتا ہے کہ عورت کے مستقبل میں کام آنے والا پیسہ, مگر مانگ رہی ہے اور ختم کر رہی, بجائے اس کے کہ وہ تعریف کرے وہ غصے میں آ جائے. اگر ایسی صورت ہے کہ مہر مانگنے میں حرج ہوگا, ایک تو یہ کہ غصے میں آئے شوہر, وہ بات ختم ہو گئی, 50-60 دفعہ غصے میں آتا ہے دل میں, کوئی باقی نہیں ہے, مگر ایک وہ غصہ ہے کہ وہ بعد میں مستقبل میں فیوچر میں اس کے اثرات بہت برے ہوں گے. اچھا اب دیکھیے مسئلہ دیکھا گیا کیا کہ کیا برے اثرات ہوں گے, طلاق دے دے گا ایسا شوہر, مگر اگر یہ عورت ایسی ہے کہ طلاق برداشت کر سکتی, ٹھیک ہے طلاق مل جائے گی, اسی حالت میں زندگی گزار سکتی ہے یا دوسری شادی ہو جائے گی, تو اس صورت میں واجب ہے کہ مہر مانگو. ہو جاتی ہے طلاق تو ہو جانے دو, کیونکہ طلاق تمہارے لیے تو پرابلم نہیں بنے گا, لیکن اگر طلاق ہو جاتی ہے اور بعد میں بڑی زحمت ہوگی, اس کو کہتے ہیں حرج. یہ اب اتنے مرحلے ہیں کہ ایک تقریر میں بیان نہیں ہو سکتے ہیں, چنانچہ مبہم مبہم بات کر کے آگے بڑھنا پڑتی, اور لوگ بعض اوقات کنفیوز ہوتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کچھ سن رہے تھے آج کچھ سن رہے ہیں. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ مہر مانگو. مہر مانگنے سے اگر حرج, یعنی طلاق ہو رہی ہے اور طلاق نقصان دہ ہے اس عورت کے, یا بغیر طلاق کے زندگی جہنم بن رہی ہے, تو ٹھیک ہے مہر نہ مانگو اور حج مانگو. لیکن اگر مہر مانگنے اس عورت کے لیے زیادہ فرق نہیں پڑے گا, زیادہ سے زیادہ طلاق ہو جائے گی جو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, تو یہاں تک واجب ہے کہ مہمان کے طلاق لے لو, کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا بہت تو مسئلہ ہوگا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس سے ہم حرج کہتے ہیں, تو اس کو فیس کرو. اسی طریقے سے قرضے کا مسئلہ, کہ قرضے کے پیسے ہم نے قرضہ لیا تھا کسی سے واپس کرنا ہے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد, حج کی تاریخ ابھی آ گئی, وہاں بھی یہی مسئلہ کہ اگر ابھی یہ پیسے حج میں خرچ کر دینے حرج ہو جائے بعد میں 8 مہینے بعد کہاں سے پیسے لائیں گے, اور اگر پیسے نہ لائیں تو زحمت ہو جائے, پھر حج معاف ہے, یہ پیسے رکھ لو 8 مہینے بعد کے قرضے کے. لیکن اگر حرج نہیں ہو رہا کہ 8 مہینے بعد تک کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جائیں گے, یا اگر نہیں بھی آئے تو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی, جیسا 2 سال قرضہ ویسے 20 سال قرضہ, تو پھر اس صورت میں کیونکہ حرج نہیں ہے اس لیے حج پہ جانا واجب. چلے ٹھیک ہے, یہ تو ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ حج کا تھا جو ہر ایک کے انسان کا نہیں, مگر میں نے اس لیے اس کی اتنی وضاحت کر دی کہ بہت سی غلط فہمیاں جو گزشتہ علماء اور موجودہ مراجع کے خطرے میں ہے اس کا راز سمجھ میں آ جائے کہ سارا راز ایک لفظ ہے حرج. لیکن اس کی وضاحت کیونکہ ہر تقریب میں نہیں ہوتی ہے, اس لیے بعض غلط فہمیاں اور کنفیوژن بڑھ جاتے ہیں. اب چلے میں ایک اور مسئلہ بتا دوں جو بالکل آپ کے لیے روزانہ مشاہدے کا مسئلہ. اچھا, اس مسئلے کو تو ویسے پورے پورے اشرے اور پوری پوری تقریریں ہو چکی ہیں ہماری, مگر اس کا حل آج کی تقریر میں آ رہا ہے. وہ یہ کہ ایک طرف والدین کو اذیت پہنچانا اسلام میں بہت بڑا گناہ سمجھا گیا ہے, گناہان کبیرہ میں بھی, بڑے بڑے گناہان کبیرہ میں, کبائر یعنی گناہ کبیرہ, اکبر الکبائر کبیرہ میں بھی جو بڑے, اس میں ایک ہے عاقل والدین والدین کو اذیت پہنچانا. اچھا, پہلے یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ فقہ جو ہے وہ قانون الہی, اور قانون چاہے خدا کا ہو یا دنیا, لفظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ایک لفظ بھی اگر انسان مس کر دیا یا نہیں سمجھا یا توجہ نہ دی تو مسئلہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا, اور آدمی آ کر بلا وجہ علماء کے خلاف شکایت کرے گا کہ ہر آدمی الگ مسئلہ بتاتا ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے یاد ہے ایک صاحب بہت ہی غصے کے اور ناراضگی کے عالم میں آئے, اور وہ ریفرنس دے رہے تھے دو مسلسل تقاریر. وہ کہنے لگے کہ اتوار کے دن آپ نے یہ مسئلہ بتایا عورتوں کی کلاس میں کھارا درد, کہ عورت کے لیے نماز کے عالم میں پاؤں کا چھپانا واجب نہیں, اور منگل کے دن اسی علاقہ کھارا درد میں ایک اور عالم نے یہ بتایا کہ عورت کے پردے میں پیر کا چھپانا بھی واجب. اب اتنا بڑا اختلاف جبکہ موجودہ مراجع کا مسئلہ ہے, پردے کا مسئلہ ہے, روزانہ پیش آنے والا مسئلہ ہے, بتائیے کیا کیا جائے. لیکن ان کے سارے غصے کی بنیاد ان کی اپنی غلط فہمی تھی, کیونکہ دو بالکل الگ الگ مسئلے. پردے کا مطلب ہے جب عورت نامحرم کے سامنے ہو تب پیر کا چھپانا واجب. نماز کا مطلب یہ ہے کہ پیر کے چھپانے کا نماز سے کتنا تعلق ہے, یعنی اگر عورت پیر چھپائے بغیر نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز صحیح. اب اگر سامنے کوئی نامحرم ہے تو پیر کا چھپانا واجب ہو جائے گا, مگر نماز کے لیے نہیں بلکہ نامحرم کی وجہ سے. یعنی اگر پھر بھی پیر نہ چھپائے تو نماز باطل نہیں, نماز بالکل صحیح ہے, گناہ ملے گا پیر نہ چھپانے. لیکن بال میں یہ ہے کہ بال چھپانا نماز کے لیے واجب, اگر سامنے کوئی نامحرم ہو یا نہ ہو بال ایک بھی کھل گیا تو نماز بھی باطل. تو یہ تو الگ مسئلے تھے مگر نہ سمجھا گیا, چنانچہ غلط فہمی پیدا ہو گئی. ایسا ہی مسئلہ والدین کے بارے میں. دو لفظ ہیں ہماری شریعت, اطاعت والدین, حقوق والدین یا اذیت والدین. اذیت پہنچانا والدین کو حرام ہے, اطاعت کرنا والدین کی واجب نہیں. یہ بالکل دو الگ مسئلے. اطاعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو حکم دیں ہم مانیں, چاہے وہ ہمارے سامنے ہوں یا نہ ہو, یہ واجب نہیں. اور حقوق کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے والدین کو اذیت و تکلیف پہنچے. اب فرض کیجئے کہ والدین نے ایسا حکم دیا ہم کو کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو ان کے دل کو تکلیف پہنچے. تکلیف جسے کہتے ہیں رنج, دکھ, غم. جیسے آپ کا کوئی بہت ہی قریبی دوست آپ سے دغا کر جائے یا آپ کو دھوکہ دے جائے, تو چاہے آپ کسی سے اس کی شکایت بھی نہ کریں کہ اتنا قریبی دوست سے کیا کہیں, مگر دل جلے گا, دل میں تکلیف ہوگی کہ ایسے آدمی نے ایسی تکلیف پہنچائی. اسے کہتے ہیں اذیت. تو اگر والدین نے حکم دیا اور ہم نے اس کو نہیں مانا تو والدین کو اذیت ہوگی. یعنی یہاں تک ہے کہ وہ ہم سے کچھ کہیں گے بھی, یعنی اتنے بردبار, اتنے سنجیدہ اور ایسے شریف قسم کے والدین ملے ہیں کسی کو کہ وہ کچھ کہیں گے بھی نہیں, مگر یہ معلوم ہے اولاد کو کہ ان کا دل دکھا, دل میں تکلیف ہوئی ہے چاہے وہ زبان سے کہے نہ کہیں. اب ایسے حکم کو ماننا واجب, کیوں؟ یہ اطاعت نہیں کی ہم نے,
اذیت سے ان کو بچانا واجب تھا. لیکن اگر انہوں نے ایسا حکم دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اس کی مخالفت کریں تو وہ غصہ کر سکتے ہیں, اذیت نہیں پہنچے گی, دو چار باتیں سنائیں گے یا تھوڑا غصہ کریں گے اور بات ختم, معاملہ ٹھنڈا, اذیت الگ چیز ہے, غصہ الگ چیز, ایسے حکم کو ماننا واجب نہیں. جیسے فرض کیجیے کہ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جو میں بہت چھوٹے بچوں کی مثال دے رہا ہوں کہ دیکھو تم پکنک پہ جا رہے ہو مگر خبردار سمندر میں نہانا نہیں. ایسے واقعات سنے کہ لوگ ڈوب جاتے ہیں, ذرا ڈر ہے, خوف ہے, اولاد کی محبت سے منع کی. اب اگر اطاعت والدین واجب ہوتی تو سمندر میں پیر رکھنا حرام ہو جاتا, جیسے امام کی اطاعت واجب. اب امام جو حکم دے, چاہے امام ہمارے سامنے ہو یا نہ ہو, چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو, ہمیں اس حکم کو ماننا ہے, کیونکہ اطاعت میں ہر صورت میں عمل کرنا ہوتا ہے. لیکن والدین کی اطاعت واجب نہیں. اگر انہوں نے حکم دیا تو سمندر میں نہ جاؤ, نہ نہاؤ, اگر ہم نے اس حکم پر عمل نہیں کیا, نہا لیے تو ہم کو پتا ہے جائیں گے گھر میں, تذکرہ ہوگا, تھوڑا غصہ غصہ کریں گے, بات ختم ہو جائے گی, تو اتنا زیادہ وہ اس کو سیریس نہیں لیں گے. اب ایسے حکم کے آپ مخالفت کریں کوئی حرج نہیں, اسلام میں حرام نہیں. لیکن اگر یہ پتا چلے کہ یہ سن کر ان کا دل ٹوٹ جائے کہ میرا بیٹا اور اس نے میری بات نہیں مانی, اب اس صورت میں ان کے ایبسنس میں, ان کی غیر موجودگی میں ان کے حکم کی اطاعت کرنا واجب, صرف اس لیے کہ ان کو اذیت نہ پہنچے. تو دیکھیے مسئلے کے دو لفظ ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے. میں اور ایک مثال دے دوں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے, کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو آپ کو توضیح میں نہیں ملے گا, مگر اس کا حل ایک لفظ کے اندر. جیسے والدین کی اطاعت واجب نہیں, لیکن عورت کے لیے گھر سے نکلنے کے مسئلے میں شوہر کی اطاعت واجب. اس کا مطلب کیا ہو, شوہر ہے یا نہیں, لیکن اب عورت گھر سے نکل ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ حکم ہے, ماننا پڑے گا, چاہے شوہر کو اذیت پہنچے نہ پہنچے, چاہے وہ غصہ کرے نہ کرے, لیکن اگر وہ منع کر کے گیا ہے تو گھر سے نکلنا حرام. والدین کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں, وہ منع کر کے گئے تھے اولاد سے کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں دو گھنٹے میں آئیں گے, گھر سے جانا نہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ ہم جا کے آ جائیں گے تو ان کو اذیت نہیں پہنچے گی, غصہ آ سکتا, ناراض ہو سکتے ہیں, اذیت نہیں پہنچے گی, ان کا دل نہیں ٹوٹے گا. اس صورت کے اندر اس حکم کا ماننا واجب نہیں. تو خیر یہ تو اپنی جگہ ایک اصول ہو گیا کہ والدین کے حکم کو ماننا واجب نہیں ہے, اذیت پہنچانا واجب. اس میں آپ کی آسانی کے لیے ایک بات میں اور بتا دوں, وہ یہ, وہ حکم ماننا اطاعت واجب نہیں ہے, اذیت پہنچانا حرام ہے. اگر کبھی گفتگو کے دوران غلط فہمی کوئی ہو جائے تو آپ حضرات کو سمجھ جائیے, بہرحال اونچے معیار کے لڑکے ہیں, جو کے جی کے بچے تو نہیں ہیں, اس اعتبار سے ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات. اب ایک مسئلہ سن لیجیے, بڑا اہم مسئلہ, وہ یہ کہ اگر والدین نے ایسا حکم دیا کہ ہم اس کی پابندی نہ کریں تو ان کو اذیت پہنچے گی. ابھی آپ نے سنا کہ اس حکم کو ماننا پڑے گا, مگر اگر ایسا ہے کہ ان کا حکم ہم نے سنا, اس کی خلاف ورزی کری اور ان کو اطلاع نہیں ہونے دی, ان کو نہیں بتایا ہم نے, تو اب یہ اسلام میں حرام نہیں, کیونکہ اذیت نہیں پہنچی ان کو. یعنی اذیت پہنچانا والدین کو حرام, اذیت کو آپ روکے, چاہے ان کا حکم مان کے روکے یا چاہے ان کو بے خبر رکھ کے روکے, اطلاع ہی نہ ہونے دیں. مثلا انہوں نے کہا, میں وہی مثال دہرا رہا ہوں کہ جا تو رہے ہو سمندر میں نہیں نہانا, ہم کو پتا ہے کہ ہم نہائیں گے تو ان کو اذیت پہنچے گی, مگر ہم نہا کے آئے اور ان کو بتایا ہی نہیں, کوئی اطلاع ہی نہیں دی, کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا, بات کو گول کر کے پوچھا بھی انہوں نے تو جھوٹ بولے بغیر توریہ کر کے ہم نے جواب دے دیا. اب یہ بالکل اسلام میں کوئی حرام نہیں, اگر اطاعت واجب ہوتی تو ان کا حکم ماننا ہی ماننا, کیونکہ اذیت پہنچانا حرام, اذیت ہم نے نہیں پہنچائی. ایک مثال میں اور دے دوں, بیٹے کی تنخواہ ہے مثلاً 2000 روپے, باپ یا ماں پوچھتی ہے کتنی تمہاری تنخواہ ہے لاؤ تب مجھے دو. اب جھوٹ نہیں آنے پائیے, میں مثال میں جھوٹ والا لفظ نہیں لاؤں گا, لیکن یہ کہ جواب میں اب اگر ہم نے اس کو بتایا کہ نہیں ہماری تنخواہ 2000, ہم آپ کو صرف 1500 دیں گے, اور وہ اس پر ان کو اذیت نہیں پہنچی تو یہ بالکل صحیح, کیونکہ تنخواہ ماں باپ کے ہاتھ میں لا کے دینا یہ اسلام میں واجب نہیں. لیکن اگر ہم نے ان سے کہا کہ تنخواہ 2000, ہم آپ کو 1500 دیں گے اور ان کو اذیت پہنچ گئی, تو اب یہ تو حرام ہو گیا اذیت پہنچانا. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ان کو یہ بتا ہی نہیں کہ تنخواہ کیا, جھوٹ بولے بغیر کسی اور طریقے یا انداز سے, جس کے اندر مثلاً آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور الاؤنسز جو ہے اسلام کے اعتبار سے الگ, اس کو آپ نکال کے خالی بتا دیں کہ میری اتنی تنخواہ ہے, تو اس پر آپ قسم نکالیں قرآن کی تو آپ نے غلط نہیں کہا, اور وہ شاید اس پر یقین کر لیں کہ ٹھیک ہے تنخواہ اتنی بتا رہا ہے تو یہ ٹھیک, اور وہ جو دوسرے پیسے الاؤنسز کے ہیں اس کو آپ شو ہی نہ کریں تو اذیت بھی نہیں پہنچی والدین کو, اور یہ ہے کہ آپ نے پوری تنخواہ بھی نہیں دی تو یہ اس طریقے سے جائز ہو جاتا. تو میرے پورے اس بحث کا مقصد یہ کہ اذیت والدین کو نہ پہنچائے, چاہے اس کے لیے تو چیزوں کو چھپانا پڑے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر اذیت پہنچ رہی ہے جس کام میں وہ کام تو آپ کو نہیں کرنا. لیکن اب دیکھیے جو آج کے موضوع سے متعلقہ مسئلہ, لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ اگر ہم والدین نے ایسا حکم دیا ہم نہ مانیں تو ان کو اذیت پہنچے گی اور ہم چھپا بھی نہیں سکتے, تو اب تک تو یہ مسئلہ تھا کہ اذیت پہنچے گی تو وہ کام کرنا, لیکن اگر ہم وہ کام کر لیں والدین کے خاطر تو بعد میں ہم کو حرج ہو جائے گا. حرج اردو والا حرج نہیں, یہ سقا کا حرج جو میں نے شروع میں بیان کیا. اب اس وقت مسئلہ ہے کہ والدین کو اذیت بھی پہنچے تب بھی ان کی بات نہیں ماننا ہے کیونکہ آپ کو حرج ہو رہا. البتہ یہ فتویٰ کون علماء دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ حرام چیز بھی حرج کی وجہ سے معاف ہو جاتی. والدین کی اطاعت کی بات ہوتی تو وہ واجب کا مسئلہ تھا, لیکن یہاں مسئلہ ہے اذیت والدین حرام ہے. اب جو علماء کہتے ہیں حرج کی وجہ سے حرام میں معافی ہو جاتی ہے, وہ کہیں گے کہ اگر آپ کو حرج ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ کام نہ کریں چاہے والدین کو اذیت پہنچے. اور جن علماء کا فتویٰ یہ کہ حرج واجبات کو معاف کرتا ہے حرام کو معاف نہیں کرتا, وہ کہیں گے کہ چاہے آپ کو حرج ہی کیوں نہ ہو والدین کی بات مانے. اچھا موجودہ دونوں مجتہدین واجب اور حرام دونوں کو معاف سمجھتے ہیں حرج کی وجہ سے. اچھا اب اس کی مثال سن لو, والدین کو اذیت پہنچانا حرام, والد نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا باپ نے یا ماں نے شادی کے لیے کہ بیٹا اگر اس سے شادی کر لے تو اس کو پتا ہے کہ حرج ہوگا. حرج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مثلا وہ کسی اور سے وعدہ کر چکا ہے اور وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا, نہیں یہ حرج نہیں. حرج کا مقصد یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ لڑکی ایسی لڑکی ہے کہ میری باپ کی زندگی یا جہنم بن جائے گی یا بڑی مشکل ہو جائے گی. مثلا لڑکا ہے دیندار, لڑکی ہے بالکل بے دین. لڑکا جن چیزوں سے پرہیز کرتا ہے لڑکی انہیں امور کو انجام دینا چاہتی, یا وہ پتن فرض کیجیے بہت ہی بد زبان, یا فرض کیجیے کہ بہت ہی اذیت پہنچانے والی. ماں کو نہیں پتا, باپ کو نہیں پتا, یا پتا ہے لیکن وہ کسی مسئلہ سے اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں. لڑکے کو پتا ہے کہ زندگی مجھے گزارنا ہے, اس میں حرج ہو رہا. اب اگر وہ اس رشتے کو ٹھکرا دے تو بہت کم والدین ایسے ہوں گے جن کو اذیت نہ پہنچے. اذیت پہنچی ماں کو, مگر اس وقت کی اذیت معاف ہے کیونکہ آپ کو حرج ہو رہا. حرج سے بچنے کے لیے اگر اذیت پہنچ جائے تو یہ گناہ اسلام نے معاف. اور بے عین ہی یہی مسئلہ لڑکی کی طرف سے, ایک لڑکی ہے اس کے والدین اس کی شادی ایسے شخص سے کر رہے ہیں کہ لڑکی کو پتا ہے کہ بعد میں میرے لیے حرج. اب دیکھیں لفظ حرج میں سارے مسئلے کا راز چھپا, کہ اگر لڑکی کو پتا ہے کہ یہ شوہر بے دین, میں دین کے راستے پر چلوں گی, یہ پسند نہیں کرے گا, تکلیف ہوگی, مگر وہ قابل برداشت ہے, تو اب یہاں پر پھر اس رشتے کو قبول کرنا ہے تاکہ والدین کو تکلیف نہ ہو. لیکن اگر یہ پتا ہے کہ ایسی تکلیف ہوگی جو ناقابل برداشت ہے یا بالکل اس کے قریب قریب ہے جو حرج میں ہم نے بتایا, پھر اس صورت میں وہ اس رشتے کو ٹھکرا سکتی. یہی مسئلہ اس وقت آتا کہ فرض کیجئے کہ بیوی اور والدین میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور مجبوری ہے کہ بیوی کو الگ لے کے رکھنا ہے, مکان الگ لینا. اب یہ کہ الگ جا کر رہے تو ماں کو ضرور تکلیف ہوگی. ایسی سمجھدار یا سلجھی ہوئی مائیں بہت کم کہ جو خود اس بات کو سمجھ کر بیٹے کو مشورہ دے. تکلیف ہوگی, وہ ساری باتیں ہوں گی کہ پالا ہم نے, پوسا ہم نے, دودھ ہم نے پلایا, خون ہمارا صرف ہوا اور اس کے بعد آج وہ ایک دائن آئے چڑائل آئی اور میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر کے لے گئے. ساری باتیں یقیناً ماں کو یا باپ کو ایک شدید جھٹکا پہنچتا اور بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے. لیکن اگر ساتھ رہنے میں اب بیٹے کے لیے حرج ہو رہا, کہاں تک برداشت کرے, کہاں تک وہ صبر کرے, وہ منزل آ گئی. دیکھیے جب تک کہ حرج کی منزل نہ, جب میں ہے لڑا یہ شام کو آئے گھر کی باتیں ادھر کی باتیں لیکن برداشت کر لیتا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بالکل چکنے گھڑے ہوتے ہیں, ادھر کی بات سنی تو کوئی اثر نہیں, ادھر کی بات سنی کوئی اثر نہیں, آئے دونوں کا لیکچر سنا, کپڑے بدلے, نکل گئے دوستوں نے, رات کے 1 بجے آئے اور سو گئے. اب یہ حرج نہیں, یہ حرج نہیں, اس پر اثر ہی نہیں ہوگا, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. اس سے یہ آدمی مکان الگ لے کر رہے اور ماں کو تکلیف اور اذیت پہنچے تو یہ حرام ہو سکتا. مگر ایک ایسا آدمی ہے کہ نہیں برداشت کر پا رہا, روز روز سن سن کے وہ گھبرا گیا, پریشان ہو گیا, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ساتھ رہنے میں حرج, اجازت مل گئی کہ الگ جا کے مکان لے کر رہو. تو اب والدین یہ دیکھیں, یہی وہ مسئلہ جو ذہنوں میں واضح نہیں ہوتا, تو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ والدین کے رشتے کو قبول کرنا یا والدین کا یہ حکم کہ طلاق دے دو بیوی کو یا الگ مکان لے کر نہ رہو, یہ ساری چیزوں میں والدین کا حکم نہیں ماننا, تو وہ لوگ جن کو حرج کا مسئلہ نہیں پتا, یعنی ہمارے اکثر بزرگ یا وہ نوجوان جو فقہ سے دور, وہ یہی کہتے ہیں کہ آج تک تو ہم سنتے آئے کہ والدین کا ایسا مقام ہے, یہ مرتبہ ہے, یہ اہمیت ہے, یہ فضیلت ہے, جہاد معاف ہو جاتا ہے, مگر یہ آپ بالکل غلط اس کے الٹ بات بتا رہے ہیں. تو دونوں باتیں صحیح, مگر انہوں نے صرف وہ والی حدیثیں سنی, حیض کا مسئلہ واضح نہیں سنا, کہ یہ ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. تو خیر اس پورے مسئلے کو اختتام پر پہنچایا جاتا کہ ایک مسئلہ حیض کو یاد رکھیں, کیونکہ اب آگے چل کر جو مسائل آئیں گے تو ہر جگہ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی فلاں چیز حرام ہے لیکن اگر آپ کو ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے تو جائز. تو ایک جملے میں بات ختم ہو جائے گی کہ فلاں چیز حرام ہے لیکن اگر حرج ہو تو جائز. اب حرج سے آپ خود سمجھ جائیے جو پوری تشریح آپ کے سامنے کی گئی. اور یہی مسئلہ روزے میں جاتا کہ روزہ جو گناہوں پر معاف ہے اگر حرج ہے تو روزہ معاف, مگر فقط ایک نقطے کا خیال رکھیں کہ حرج کا مسئلہ ہر جگہ برابر ہے. حرج کی دو قسمیں ہیں نا, ناقابل ناممکن اور ممکن مگر ذرا زحمت والا, سوائے روزے. روزے کے مسئلے میں حرج کی جو دو قسمیں ہیں اس کے دو مسئلے بن جاتے ہیں. اگر کسی بوڑھے آدمی کے لیے روزہ رکھنے میں حرج ہے تو روزہ تو اس پر معاف, لیکن اگر حرج کا وہ حصہ ہے کہ ناممکن ہو روزہ رکھنا تو روزہ معاف ہے بس, اور کوئی ذمہ داری نہیں. اور اگر حرج کا دوسرا حصہ کہ روزہ رکھنا بہت ہی مشکل ہے, ناممکن نہیں, بہت ہی رو پیٹ کر زحمتیں اٹھا کے رکھ ہی لیں گے, تو اتنی زحمت کو بھی اسلام واجب تو نہیں کہتا, کہتا ہے روزہ معاف, مگر فدیہ دینا ہے چودہ شیطان کا روزے کے بدلے. تو حرج دو حصوں پہ مشتمل, یہ دو حصے بھی آپ کے ذہن میں رہے, کیونکہ کہیں کہیں مسائل میں حرج کے آدھے مسائل کچھ ہو جاتے ہیں, آدھے مسائل کچھ ہو جاتے ہیں. اور میں اس کو اپنے تجربے کی روشنی میں فقہ کا اس لیے اہم ترین مسئلہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے توفیق کو بھی اور فقہ کو بھی سمجھنا آسان ہے, اور اس مسئلے کو نہ سمجھے بغیر جگہ جگہ انسان کو پریشانی ہوتی. اب آئیے آج کا وہ آخری مسئلہ جو اصول فقہ کا آخری مسئلہ, اس کے بعد مختصر سا مسئلہ ہے میرے اندازے سے, اس کے بعد پھر فقہ پر گفتگو شروع ہو جائے گی, اور اگر نہ شروع ہو سکے تو آج ایک اور مسئلہ رہتا ہے, اس کے بعد سے انشاءاللہ فقہ آپ کے سامنے آنے لگے, مگر یہ ساری چیزیں ذہن میں محفوظ ہوں. اور وہ مسئلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں فقہ میں اصل البراءت, بڑا مشکل مسئلہ بھی ہے بہت ہی آسان مسئلہ بھی ہے. اصل یعنی الف سواد لام, براءت جیسے شب برات لکھا جاتا ہے, یعنی جیسے اردو میں برات ہے اس کے اوپر سے ایک حمزہ لگا دے براءت. شب برات بھی آپ نے سنا اخبارات میں, اردو اخبارات میں یہ لفظ بھی سنا ہوگا کہ مجرم کو عدالت نے بری کر دیا. براءت کے معنی یہ ہے کہ آزاد کرنا, رہا کرنا, یہ براءت کے لفظی اور اصلی معنی. اصل براءت معنی اصل کہتے ہیں ہمارے اصول فقہ کی زبان میں, اصل کے معنی قانون قاعدہ. اصل براءت یعنی آزادی کا قانون, رہائی کا قانون, آزادی کا قانون. یہ قانون کیا ہے, بڑا اہم ہے یہ مسئلہ. اس کے لیے پہلے دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. فقہ میں ایک چیز ہوتی ہے حکم, ایک چیز ہوتی ہے موضوع. موضوع یہ میں نے تابوت کمیٹی کے درسوں میں کئی دفعہ بیان کیا, اس لیے اس کی بہت ہی مختصر گفتگو ہوگی, پھر اصل برات پر ہم آتے ہیں. حکم کے معنی کیا ہے, خدا کا حکم, شریعت کا حکم, جو کوئی قانون ہے, جو کوئی قاعدہ ہے. یعنی اس میں پانچ چیزیں آتی ہیں, واجب و مستحب و مباح و مکروہ و حرام, ان پانچ کا نام ہے حکم. موضوع, موضوع کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں کوئی حکم آ رہا ہے. حکم خدا لگاتا ہے نا کہ فلاں چیز واجب ہے, فلاں چیز حرام ہے, فلاں چیز مستحب ہے, تو وہ جو فلاں چیز ہے اس کو فقہ میں کہتے ہیں موضوع. موضوع جس پر ایک حکم آئے گا, جس پر ایک حکم استعمال کیا جائے گا. اب یہ موضوع کبھی دیکھنے والی چیز ہوتی ہے, کبھی کوئی خیالی چیز ہوتی ہے. بہرحال جس پر شریعت کا حکم لگے وہ موضوع. مثلا شراب حرام ہے, حرام کو کہتے ہیں حکم, شراب کو کہیں گے موضوع. اس شراب پر حکم آ رہا ہے. جھوٹ حرام ہے, حرام ہو گیا حکم, اور جھوٹ یہ ہو گیا موضوع جو نظر بھی نہیں آ رہا. ذہنی ذہن میں خیال ہی خیال, لذت کا حاصل کرنا حرام ہے. اب وہ جو خیالی لذت ہے, کیا کوئی وجود نہیں, سوال تو بھی نہیں ادا ہو رہی ذہن کے اندر, وہ ہو گیا موضوع اور خراب ہو گیا حکم. کلیجی کھانا مکروہ ہے, کلیجی ہے موضوع, کراہیت یا مکروہ یہ ہے حکم. نماز پڑھنا واجب ہے, نماز ہو گیا موضوع, واجب ہو گیا حکم. رسول کا نام سن کر مطلب درود کا لکھنا مستحب ہے, نام رسول ہو گیا موضوع اور مستحب ہوا حکم,
حکم ہے مستحب.
اور جو مباحات ہیں جتنے دنیا میں, مثلا بسکٹ کا کھانا مباح ہے,
بسکٹ ہو گیا موضوع, مباح ہو گیا حکم.
یہ ذہن میں ذرا واضح ہے, موضوع اور حکم.
اچھا اب انسان کو
کبھی تو دونوں چیزیں معلوم ہوتی ہیں. جو فقہ کے مسئلے یاد کرنے کی بات ہے نا, علماء کہتے ہیں فقہ کے مسئلے یاد کرنا واجب, مگر یہاں بھی یہی پریشانی کہ اب اس کو کس طرح لکھیں کہ بات بھی واضح ہو جائے اور آدمی کو زحمت بھی نہ ہو. فوجی میں نہیں ملے گا یہ مسئلہ, لیکن وہ مسئلہ آج آپ سے
کہ اب کچھ تو چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو دونوں باتیں معلوم, موضوع بھی معلوم ہے اس کا حکم بھی معلوم.
یہ شراب ہے پتا ہے کہ یہ حرام, یہ جھوٹ ہے پتا ہے کہ حرام ہے,
یہ پردہ ہے معلوم ہے کہ واجب, یہ داڑھی ہے معلوم ہے کس طرح رکھنا,
چیز بھی پتا ہے حکم بھی پتا.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز ہمارے سامنے حکم معلوم نہیں ہو رہا,
موضوع موجود ہے حکم پتا نہیں چل رہا.
مثلا بطور مثال
یہ پتا ہے کہ گائے جو ہے وہ حلال ہے, لیکن یہ جو مثلا نیل گائے ہوتی یہ آ گئی ہمارے سامنے, جنگل میں ہے, بیابان میں ہے, بھوک لگی ہے, پریشانی. اب وہ بھوک تو نہیں ہے کہ مر رہے ہو, پھر تو ہر چیز حلال ہو جاتی, ایک عام سے بھوک ہے. اب ایک نیل گائے آ گئی, یا مثلا زیبرا آ گیا, یہ پتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے, تو زیبرے کے بارے میں کیا کہیں, موضوع ہے چیز ہمارے سامنے حکم پتا نہیں چل رہا. کیا اس کو کیا سمجھیں, بالکل واضح چیز ہے ہمارے سامنے, یہ پتا نہیں چل رہا کہ اس کا حکم کیا. اس زیبرے کو اسلام نے حلال کہا ہے یا حرام کہا ہے؟ خرگوش آ گیا, خرگوش ہمارے سامنے پتا ہے کہ یہ خرگوش, باقی حنفیز بھائی جو ساتھی ہمارے ہیں وہ کھا بھی رہے ہیں, اب ہم کو معلوم نہیں کس کا حکم کیا. چیز موضوع سامنے ہے حکم پتا نہیں, اس کو کہتے ہیں شبہ حکمیہ. شبہ تو مطلب شبہ, یعنی شبہ ہو گیا اس چیز میں کہ حلال ہے یا حرام. شبہ حکمیہ حکم, یعنی وہی کہ حلال ہے یا حرام. اچھا اب میں اس کو بہت مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گا, ہر چیز کا مسئلہ الگ الگ آئے گا بعد میں, لیکن ایک اصول شبہ حکمیہ. چیز پتا ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام. اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس میں احتیاط کرنا واجب ہے. آپ کے مراجع کا کیا فتویٰ ہے وہ بات کا مرحلہ, مگر بہت اختصار کے ساتھ. نیل گائے آ گئی, پتا نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام, علماء کہتے ہیں احتیاط واجب ہے, یعنی اس کو حرام سمجھ. خرگوش ہمارے سامنے ہے, پتا نہیں چل رہا حلال ہے یا حرام, یہ شبہ حکمیہ. خرگوش کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہ خرگوش, اس سے حکم میں شک ہے, اس میں احتیاط واجب. احتیاط واجب کا مقصد ایسی چیز سے پرہیز کرنا. اور کبھی معاملہ اس کا الٹا ہوتا ہے, وہ یہ کہ حکم معلوم ہے کہ کیا ہے, چیز کے بارے میں شک ہو رہا, موضوع پہ شک ہو رہا, اسے کہتے ہیں شبہ موضوعیہ. موضوع اس کے آگے یہ اور گول ہے بنا دیجیے موضوعیہ, شبہ موضوعیہ. اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اچھا اب اسی میں بتا دوں, شبہ حکمیہ میں نے شاید آدھی مثال دی, حرام چیزوں کی مثال دی کہ چیز سامنے ہے اس کا حکم پتا نہیں چل رہا, اس میں احتیاط کرنا ہے, مگر ساری مثالیں حرام کی ہو گئی, ایک مثال واجب کی بھی ہو جائے تاکہ بات مکمل. نماز جمعہ, نماز بالکل ہمارے سامنے کہ یہ ہے نماز, حکم پتا نہیں چل رہا کہ واجب ہے, مستحب ہے, رجا ہے, تخیری ہے, کیا ہے. اکثر لوگوں کو نماز جمعہ میں شبہ حکمیہ ہوتا ہے. نماز میں کوئی شک نہیں کہ یہ بے شک ایک نماز ہے, ساری شرائط نماز اس میں ہے, اس کا حکم کیا ہے اس میں شک, احتیاط کرنا ہے ایسے آدمی کو, یعنی نماز جمعہ بھی پڑھنا ہے. تو شبہ حکمیہ میں اکثر علماء اور ہمارے مراجع بھی, ہمارے مراجع سے مراد آج زیادہ تر ایک مقامات پر کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا ہے. یعنی احتیاط کرنے کا مقصد شک ہو جائے کہ یہ واجب ہے یا نہیں تو کر لو, شک ہو جائے کہ حرام ہے یا نہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچا لو, چھوڑ دو اس چیز. اور ایک ہے شبہ موضوعیہ. شبہ موضوعیہ میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے, اس کام کو تم انجام دے سکتے, سہولت آرام ہے, کوئی اس میں پابندی نہیں. اب اس کی میں مثال دے دوں, مسئلہ تو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر کر کے بیان کر دیا, اور یہ اتنا قیمتی مسئلہ ہے کہ جب اس کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ گویا یہ سمجھیں گے کہ آگے مسئلے تو آپ کے ویسے ہی حل ہوئے. اصول یہ کہ شبہ حکمیہ میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے. احتیاط کا مقصد واجب چیز کے بارے میں شبہ ہے تو کر لو, واجب سمجھ کے کرو, حرام چیز کے بارے میں شبہ ہے تو حرام سمجھ کے اس کو چھوڑ, یہ قانون نہیں چلے گا کہ بھائی شخصی عالم میں ہر چیز کی معافی ہے. دیکھیے ہمارے کچھ نوجوان اس میں بھی بہت چکراتے ہیں کہ کبھی تو یہ سنتے ہیں کہ شخص میں معافی, مگر توضیح میں کچھ چیزوں میں لکھا ہے کہ اگر شک ہے تو نہیں. بتاؤ اپنے آپ کو, کچھ میں لکھا ہے کہ شک ہے تو کوئی حرج نہیں. اتراج بھی نہیں دو لفظوں میں, صبح حکمیہ میں شک ہے تو پابندی کرنا پ�ے گی شک, صبح موضوعیہ میں لفظ شک ہے تو اس کے اندر سہولت. اب صبح حکمیہ کی تو میں نے مثالیں دی, صبح موضوعیہ, صبح موضوعیہ کا مقصد یہ کہ حکم معلوم چیز میں شک ہو رہا. مثلا یہ پتا ہے کہ شراب حرام, کوئی شک نہیں, سامنے جو ایک شربت کا آیا ہوا ہے اس میں شک ہو رہا ہے کہ یہ شراب ہے یا نہیں. یہ پتا ہے کہ اگر یہ شراب ہے تو حرام ہے, حکم میں کوئی شک نہیں. جیسے میں مثال نیل گائے کی دے دوں, دو وہاں شک ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ معلوم ہے کہ یہ نیل گائے ہے, وہ عام گائے نہیں. اب شک ہے کہ حرام ہے یہ حلال, اسے کہیں گے شبہ حکمیہ. اور ایک یہ مسئلہ ہے کہ نہیں, آپ کے سامنے جو گائے آئی اس میں شک ہو گیا کہ یہ وہ گھر والی جو گائے ہوتی ہے پالتو گائے, وہ ہے یا جنگلی گائے. حکم پتا ہے کہ اگر پالتو گائے تھی تو ہم کھا سکتے, مگر یہ کون سی گائے ہے گائے سمجھ میں نہیں آئی, حکم سمجھ میں آ گئے. کون سی گائے ہے یہ واضح نہیں ہو رہا. مثلاً خرگوش آ گئے, میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, خرگوش جیسی کوئی چیز آ گئی اور شک ہو رہا کہ یہ برغی ہے یا خرگوش, عجیب سی چیزیں دونوں کے بیچ بیچ میں لگ رہی, حکم معلوم کہ خرگوش ہو تو حرام, مرغی ہو تو حلال. اس میں کوئی حکم پتا چیز میں شک ہو رہا کہ ہے کیا چیز, ادھر ہے یا ادھر. یہ ہوتا ہے صبح موضوعیہ, یعنی وہ جو مثالیں میں بتا رہا تھا اسی کو الٹا کر دیں تو ساری صبح موضوعیہ کی مثالیں بن جائیں گی. اب صبح موضوعیہ میں احتیاط نہیں, اس کے اندر ہم اس گائے کو ذبح کر کے کھا سکتے, اس جانور کو ذبح کر کے کھا سکتے تھے, اکثر جگہ یہ مسئلہ چلے. تو آئے دو چار مقامات کے جو الگ سے بتا دیے جائیں. تو صبح موضوعیہ یہ کہ حکم پتا چیز میں شک ہو گئے, مطلب شراب کی مثال پانی آ گیا ہمارے پاس, پتا ہے کہ اگر مطلق پانی ہو تو وضو صحیح ہے, مضاف پانی ہو تو وضو غلط, مگر اس پانی کو دیکھ کے شک ہو گیا کہ یہ مطلق والا ہے یا مضاف والا ہے, مطلق میں جائے گا یا مضاف میں جائے گا. حکم معلوم کہ اگر مطلق میں جائے تو کیا کرنا ہے, مضاف میں جائے تو کیا کرنا ہے, یہ پتا. لیکن خود یہ پانی کیا ہے, اس پر کون سا حکم آ سکتا ہے, یہ پتا نہیں چل رہا. اس صورت میں اس کو کہتے ہیں شبہ موضوعیہ. اکثر علماء کہتے ہیں کہ شبہ موضوعیہ کے اندر پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, انسان احتیاط نہ کرے, اپنی جان بچا لے, اس کو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں. اچھا, اسی شبہ موضوعیہ یہ قانون ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے, یعنی موضوع کے بارے میں کہ کیا چیز, تو پھر یہ کہ اپنے آپ کو آزاد سمجھو, اس چیز میں احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں. اس قانون کا نام ہے اصل براعت. اصل براعت وہ قانون جس میں انسان شریعت کے حکم سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے, شریعت کا کوئی حکم نہیں. اب ہماری مرضی کرے, مطلب شربت ہمارے سامنے ہے, شربت نہیں, ایک ایسی چیز کی شک ہو رہا ہے کہ شراب ہے یا شربت, حکم پتا ہے کہ شراب ہو تو کیا ہے, شربت ہے تو کیا, چیز کے بارے میں شک ہو رہا. اب یہاں پر شریعت کہتی ہے اصل براعت, کیا مطلب, اس چیز کے بارے میں, اس ڈرنک کے بارے میں, یہ جو ڈرنک ہے اس کے بارے میں شریعت کی طرف سے آپ آزاد, پی بھی لیں تو کوئی گناہ ہے, نہ بھی پیے تب بھی کوئی حرج نہیں, شریعت نے آپ کو آزاد کر دیا, اب آپ کی مرضی پر. پی لیں گے کوئی گناہ آپ نے نہیں کیا, چھوڑ دیں گے کوئی ثواب بھی شاید نہ ملے, کیونکہ خدا نے آپ کو آزاد کر دیا. صبح موضوعیہ کی مثالیں میں دو چار اور دے دوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس پر میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں. جو اس وقت میں نے کچھ مثالیں دی جانوروں کی یا شراب کی, جس کا جتنا پیش نہ ہے مسئلہ ایسے پیش آتا, میں اور طرح پیش آنے والا مسئلہ بتا دوں. یہ پتا ہے کہ اسلام میں بیئر حرام, بازار میں آج کل ایک چیز بک رہی ہے آپ جو کے نام, شک ہو رہا ہے, یہ کون سا شبہ ہے, شبہ موضوعیہ, حکم پتا ہے کہ کیا, چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ یہ بیئر ہے, یہ آگے جو سے مراد بیئر ہے یا آگے جو سے مراد وہ بارلے واٹر ہے جو اسلام میں حلال ہے. حکم معلوم ہے کہ اگر یہ بیئر ہو جائے تو حرام ہے, بارلے واٹر ہو جائے تو حلال ہے, چیز کے بارے میں شک ہے, کون سے حکم میں جاتی. اب یہ صبح موضوعیہ یہاں آپ اصل برات جاری کرے, یعنی شرم اپنے آپ کو آزاد سمجھنے کا قانون. شریعت نہیں کہتی کہ اس سے پرہیز کرو, اب کوئی نہ پیے تو بھی ٹھیک, کوئی پی لے تو وہ گناہگار نہیں. لیکن یہی چیز صبح حکمیہ میں ہوتی, یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ بیئر ہے. اب شک میں پڑ جاتے کہ توحید نے کبھی پڑھا تو تھا, نجاتات میں بیئر کے بارے میں یاد نہیں آ رہا کہ وہاں حرام لکھا تھا یا حلال لکھا تھا, یہ تو یقین ہو گیا کہ یہ بیئر ہے شراب والی اپنے سے, یہ شک ہو رہا ہے کہ توحید نے اس کے بارے میں کیا لکھا یاد نہیں آ رہا, اب یہ صبح حکمیہ ہوگا, یعنی اس سے پرہیز کرنا پڑے گا. بہت باریک کا فرق ہے دونوں, اس اعتبار سے توضیح المسائل بیان کرتے وقت جن لوگوں کو یہ دو طرز نہ آتی علماء اور مسئلہ جو کے لیے اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے, کس طرح سے سمجھائیں کہ وہ بات صحیح ہو جائے شریعت کی اور وہ بھی سمجھ سکتی بھی سمجھ میں آ جائے. اب جیسے میں اس کی ایک آخری مثال دے, علماء کہتے ہیں کہ فرض کیجیے صبح اٹھنے اور موضوعیہ کی مثال آپ کے سامنے خون آ گیا, یہ معلوم ہے کہ یہ خون ہے 100% یقین ہے, یہ توضیح کی مثال ہے. مگر آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ یہاں سنیں گے تو کتنا آسان لگے گا, توضیح میں جا کے پڑھیں گے تو عام لوگوں کو کتنا مشکل لگے گا. یعنی جو زبانی اس کو رکھ لے اس کے لیے تو آسان ہے, مگر اس کا راز کیا ہے مسئلے کے اندر وہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک چیز ہمارے سامنے ہے, معلوم ہے کہ یہ خون ہے, یہ تو پتا ہے, یہ یاد نہیں آ رہا کہ اسلام میں اس کو پاک سمجھا گیا یا نجس. یعنی ذہن کام نہیں کر رہا کہ کیا حکم تھا توضیح میں خون کے بارے میں, یہ تو پتا ہے کہ یہ خون کوئی شک نہیں, لیکن یہ پتا نہیں کہ خون کو ہمارا مستحد کوئی صاحب نجس سمجھتے ہیں یا پاک. یہ کیا ہوگا صبح حکمیا وہاں پر توضیح میں یہ ہے کہ اس سے احتیاط کریں گے اس کو نجس سمجھیں, کیونکہ صبح حکمیا میں احتیاط واجب, لیکن اس سے الٹا مسئلہ ہے. یہ ہم کو اچھی طرح یاد ہے کہ خون اسلام میں نجس, کپڑے کے اوپر سرخ رنگ کی ایک چیز لگی, ذہن کام نہیں کر رہا کہ یہ خون ہے یا سرخ رنگ. اب کیا ہو گیا یہ صبح موضوع ہے, حکم معلوم ہے کہ خون ہوگا تو نجس, رنگ ہوگا تو پاک, یوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس پر کون سا حکم چلے. توضیح میں لکھا ہے کہ پھر اس سے احتیاط واجب نہیں ہے, یہ اگر لباس پہ لگا ہو اسی حالت میں نماز پڑھ, بعد میں پتا بھی چلا کہ خون تھا تو نماز آپ کی صحیح, کیونکہ صبح موضوعیہ میں آپ کو سہولت. یہی مسئلہ توضیح میں کئی طریقے سے, جو مثلا مچھر کا خون ہے یا انسان کا, سب کا خلاصہ یہ کہ ہمارے موجودہ مراجع صبح موضوعیہ کے اندر اصل برات کا قانون جاری کرتے ہیں, یعنی اس میں آپ شرن آزاد, جب حکم پتا لیکن موضوع میں شک ہے کہ یہ کون سی چیز ہے آپ آزاد. پھر بھی جیسے اب میں نے بتایا کہ یہ شک ہو گیا کہ یہ خون ہے یا سرخ رنگ, شریعت نے آزاد کر دیا ہے کہ ہم تم پر کوئی پابندی نہیں لگاتے, پھر بھی کوئی آدمی کہے کہ میرا دل نہیں مانتا میں کپڑے میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کوئی حرج نہیں, آزاد کا وہ کوئی پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن صبح حکمیہ میں اکثر مقامات پر احتیاط واجب ہے اکثر علماء کے نظر. یہ تو دو ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں کہ اگر صحیح معنوں میں آپ نے ان کو سنا اور سمجھا تو خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا قیمتی مسئلہ اس وقت آپ کے سامنے آیا ہے. بس ایک آخری چیز جو وقت پورا ہو گیا ہے لیکن اس لیے بتانا ہے کہ ابھی اتنی باتیں آپ سمجھ گئے ہیں تو اسی سیکوینس میں اس کو بھی سمجھ لیں, وہ یہ کہ جتنے بھی شریعت میں قوانین ہوتے ہیں قانون ہوتے ہیں جو پورا یعنی ایک رول ہوتا ہے سب چیزوں کے لیے, ایک تو ہے نا کہ الگ الگ چیز کے بارے میں اصول, جیسے مطلب نام لے کر روایت میں فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حلال, اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں نام نہیں لیا اسلام نے اصول دے دیا, مثلا پرندے میں جو اپنے پر زیادہ ہلاتا ہے وہ حلال ہے ایک اصول دے دی, اب آپ کو دیکھتے رہیے. تو یہ ہمارے یہاں فقہ کا مسئلہ ہے کہ اصول سے جو اصول شریعت نے دیا ہر چیز ثابت ہے سوائے اس کے کہ جس کا نام لے کر روایت میں اس کو منع کر دیا گیا. یعنی فرض کیجیے کہ ایک اصول دے دیا گیا کہ جو پرندہ پر زیادہ ہلاتا ہے وہ حلال, اور کبوتر بھی پر زیادہ ہلاتا ہے لیکن فرض کہیں کہ روایت میں آئے کہ کبوتر حرام, تو اب یہاں پر ہم اصول پہ عمل نہیں کریں صرف ایکسیپشن پہ عمل کریں گے. دوسرے الفاظ جو اصول شریعت نے دیا اس میں کچھ ایکسیپشن ہیں ان کو چھوڑ کر اس اصول پر عمل کرنا پڑے. اسی لیے جیسے ہی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آئے اور ہم فوراً کہہ دیں کہ بھائی یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا صبح موضوعیہ, فوراً اس کے اندر اپنے آپ کو آزاد سمجھے یہ نہیں, پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کچھ ایکسیپشن تو اس میں نہیں دیا اسلام. یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ایکسیپشن ہیں ہر قانون میں ان کو یاد کر لیں اور قانون کو یاد کر لیں پوری اس کے پاس کے ہاتھ میں آ گئے, یہ قانون ہے مگر اس میں یہ چیزیں منع, ان کو یاد کر لیا کہ آٹھ چیزیں دس چیزیں ہیں منع, پھر اس قانون میں ہر چیز صحیح ہے پورا کا پورا چیپٹر جو ہے آپ کے لیے چند نشستوں میں سمجھ میں آ جائے گا واضح ہو جائے گا. تو کوئی قانون جب آپ یاد کریں یا سمجھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا, پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام نے کہاں کہاں اس کو روک دیا ہے منع کر دیا, اور اس کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ وہ قانون چلے گا. اسی لیے فقہ میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ 10-15 قانون آپ کو دے دیے جائیں اور پوری فقہ سمجھ میں آ جائے, نہیں 10-15 قانون تو ہیں شریعت مگر اس سے تقریباً 600 ایکسیپشن, وہ آج یاد کر لیں 15 قانون کے ساتھ پوری اسلامی فقہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. قوانین کچھ آپ نے سن لیے جو زیادہ کام آنے والے ہیں, اب کچھ ایکسیپشن ہیں جو آئندہ سے شروع ہوں گے وہی شریعت کے مسائل. آج تک کی گفتگو کا ایک طریقہ تھا پہلی سے لے کر آج تیس کی تقریر, آج کے بعد کی تقریر دو تقریریں یا تین تقریریں دوسرے انداز کی ہوں, پھر دونوں کو سننے کے بعد آپ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ کس انداز کا درس آپ کو زیادہ مفید لگ رہا. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج پھر وضاحت کر دوں کہ ہمارا جو یہ تجربہ چل رہا ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ تجربے کی خاطر کوئی کلاس ضائع کی جا رہی, کوئی ایسی غیر اہم چیز بتائی جا رہی ہے تجربے کی خاطر, ایسا نہیں. تجربے کی ہر کلاس میں بھی ایکسپریمنٹل بیسس پر ہر کلاس کے اندر جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہماری شریعت کے اہم ترین اصول ہیں. ایک اعلان ہے جو آپ سب کے لیے ہے, اس کے بعد سوال جواب کا وقت. یہ جو درس ہے یہاں پہ اس کو ریکارڈ کیا جا رہا, اور آپ میں سے وہ کہ جو نہ آ سکے کسی تقریر میں اور اس کے بعد اس کو سننا چاہے وہ لوگ بھی, اور وہ لوگ بھی جو تقریر میں ہیں مگر کسی وجہ سے کوئی چیز مس کر گئے چلا کے دوبارہ اس پورشن کو سننا چاہتے ہیں, ان سب کے لیے یہ اعلان. اس درس توضیح المسائل کے کیسے تھے جو خواتین اور حضرات ٹیپ کرانا چاہتے ہیں وہ نجفی کیفٹ لائبریری خاردر اور نجفی کیفٹ لائبریری سولجر بازار, تین روپئے دے کر اپنے کیفٹ پہ ٹیپ کرا سکتے ہیں. یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو کسی تقریر کو محفوظ کرنا چاہیں الگ سے کسی, یہ تو ایک اعلان. دوسرا اعلان کہ جو خواتین و حضرات یہ کیسٹ سننا چاہتے ہیں ان کی آسانی کے لیے اس درس کے کیسٹوں کو چار مختلف جگہوں پر رکھا گیا, اور گزارش ہے کہ ہر شخص اپنے علاقے سے کیسٹ لے اور اپنے علاقے کے علاوہ کسی اور جگہ سے کیسٹ نہیں ملے. اب وہ کیا علاقے ہیں؟ سولجر بازار اور گرد و نواح کے لیے نجفی کیسٹ لائبریری سولجر بازار. وہ حضرات جو خارادر اور اس کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لیے نجفی کیسٹ لائبریری خارادر. وہ حضرات جو پاکستان چوک اور اس کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لیے الاصل کیسٹ لائبریری, اور باقی وہ ممبران جو ان تینوں علاقوں کے قریب نہیں وہ اس درس کی جو انتظامیہ ہے اس سے ان کیسٹ کو لے سکتے ہیں. مگر مثلا سولجر بازار یا خارادر کا کوئی طالب علم اس کو یہاں سے کیسٹ نہیں ملے گا, وہ اپنے متعلقہ لائبریری تک جائے. اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ ذرا سوال کریں. یہ سوال کیا گیا ہے کہ جو کیسٹ سولجر بازار کی لائبریری سے ملیں گی اس کے لیے کیسٹ ممبر ہونا تو ضروری نہیں. اب مجھے پتا نہیں کہ صبح موضوعیہ ہے یا صبح اٹھیا ہے, اس میں احتیاط کی جائے یا اس میں اصل برات کا قانون چلے گا, لیکن بہرحال یہ اس کے لیے آپ بعد میں انتظامیہ سے پوچھ لیجیے گا, اس کے بارے میں میرے پاس معلومات نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ مہر لینا اس عورت کے لیے واجب ہے جس کے مہر سے حج کا خرچہ ہو سکے, واجب مہر لینا واجب ہے صرف حج کے لیے. ویسے تو مہر عورت کے لیے اس کا اپنا مال ہے جو شوہر کے پاس محفوظ, جب چاہے وہ لے سکتی ہے, لیکن واجب نہیں ہے اس کے لیے لینا, چاہے تو نہ لے. اور اگر حج کی تاریخیں آ گئیں اور اس پیسے سے اس کا حج کا خرچہ پورا ہو جائے گا, جائیے تو کچھ پیسہ اس کے پاس دوسرے طریقے سے موجود ہے, گھر میں باپ سے ملا ہے, کہیں اور سے ملا ہے, وہ حج کے لیے پورا نہیں ہے. مہر کے 5000 لے کر اس میں ملا ہے تو پورا ہو جاتا ہے حج. اس صورت میں مہر کا مانگنا واجب. تو دو مسئلے, عام حالات میں مہر عورت کا حق, اس کو مانگنا اس کے لیے مباح, چاہے مانگے چاہے نہ مانگے, حج کے لیے مانگنا واجب, اگر نہ مانگے تو گناہ گار ہو. اور کوئی سوال؟ ایک سوال یہاں پہ یہ آیا ہے کہ اگر ماں نے حکم دیا کہ سمندر میں نہیں جانا ہے اور ایک آدمی نے یہ خیال کر کے کہ میں ماں کو نہیں بتاؤں گا سمندر میں وہ چلا گیا اور واپس آ گیا گھر, ماں نے جو پوچھا تو اس نے تو نہیں بتایا, اس کے دوسرے بھائی نے بتا دیا یا اس کے کسی دوست نے بتا دیا, تو اب سوال یہ ہے کہ ماں کو اذیت پہنچی, اذیت پہنچانے کا مجرم کون ہوگا؟ یہاں پہ وہ چھوٹا بھائی یا وہ بھائی جو سمندر میں گیا ہے یا وہ بھائی کے جس نے یہ بتایا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھائی کے جس کو یہ معلوم تھا یا یقین تھا کہ میں سمندر میں جاؤں گا اور یہ خبر چھپا دوں گا, اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس نے تو اذیت بالکل نہیں پہنچا, بشرط یہ کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میں یہ خبر چھپا سکتا ہوں. فرض کیجئے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں سمندر میں جاؤں گا میں تو چھپا لوں, مگر میرا بھائی جو ہے عادت یہی ہے, بہت ہی لکرا ہے, ہر خبر کو پھیلا دیا کرتا, وہ اس بات کو ماں تک پہنچا دے گا یا جو میرا دوست ہے وہ بتا دے گا, معلوم ہے اس کو, پھر یہ بھی مجرم جب پتا ہے کہ یہ خبر پھیل سکتی ہے, یہ یقین ہے, اطمینان ہے, شک نہیں, یقین اور اطمینان. اور اگر اس کو اطمینان تھا کہ نہیں یہ خبر چھپ جائے گی, کوئی نہیں بتائے گا, پھر اس نے تو اذیت نہیں پہنچائی. اب چھوٹے بھائی کا مسئلہ اپنی جگہ بچتا ہے کہ اگر اس نے ماں کو یہ خبر بھائی کی اطلاع کے لیے بتائی کہ میرا بھائی سمندر میں جاتا ہے, ڈر لگ رہا ہے اس کو بھی کہ کہیں ڈوب نہ جائے, نقصان نہ پہنچ جائے, اس لیے ماں کو بتایا ہے کہ مارو کے, تو وہ بھی گناہ گار نہیں, کیونکہ اس نے جو کام کیا وہ اصلاح کے لیے کیا. اور اگر اس کا مقصد اصلاح نہیں, یوں ہی بتا رہا ہے کہ سمجھتے کہ ماں کے سوال کا جواب دینا واجب, یا اس لیے بتا رہا ہے کہ بھائی کو ڈانٹ پڑے یا بھائی کو جو ہے ماں برا کہے, تو پھر اس نے حرام کیا. اگر اصلاح کا مقصد نہیں ہے, پھر اس کو بتانے کا حق اور اختیار نہیں ہے. ہاں, تو یہ سوال جو ہے کسی میں آ گیا کہ اگر پہلے یقین تھا, پہلے تو مقصد یہ ہے کہ سمندر میں پاؤں رکھتے وقت یا سمندر میں چھلانگ لگاتے وقت یقین تھا کہ یہ بات جو ہے وہ چھپ جائے گی, اس وقت بعد میں اگر کھل بھی جائے یہ بات, تو چھلانگ لگانے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں. یہ کچھ سوال پچھلے ہفتے کی تفصیل کے بارے میں ہے. اگر کوئی کام ہم یہ سوچ کر کریں کہ ثواب ملے گا, تو اس کام کو کس نیت سے کریں؟ اس کا جواب بہت تفصیل سے آ گیا, غالباً کسی ایسے شخص کا سوال ہے جو نہیں تھا دس میں, کہ وہ کام رضا کی نیت سے کیا جا سکتا ہے اگر ان چیزوں میں سے شامل ہے کہ جس میں رضا کی نیت کی اجازت ہے. ابھی اس کا اتنا لمبا جواب ہو جائے گا, اس وقت سے تقریباً 20 منٹ نکل جائیں گے. میں نے یہ بتایا تھا کہ ثواب کے خاطر اگر کوئی کام کرنا اور اس کا حکم شریعت میں موجود ہے, یعنی وہ یا واجب ہے یا سنت, تو اس نیت سے کرے. اگر اس کا حکم اسلام میں نہیں یا کسی ضعیف روایت میں ہے, تو اگر وہ رضا کی نیت سے ہو سکتا ہے اس نیت سے کرے. مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں, جیسے میں نے مثال دی تھی کہ وہ بت بنا کے چڑھا دیا علی اصغر کا نام لے کر, تو اس میں تو رضا کی نیت کی گنجائش ہی نہیں. اگر یہ سوال درس میں نہ آنے کی وجہ سے ہے تو وہ کیسے سنا جائے, اور اگر درس میں آنے کے باوجود نہیں سمجھا گیا تو پھر بھی وہ کیسے دوبارہ سن لیا جائے؟ اس کا جواب کے لیے جتنا وقت چاہیے وہ فی الحال موجود نہیں. سنت نمازوں کی نیت کیا ہوگی؟ سنت نمازوں کے اندر جن نمازوں کا سنت ہونا ثابت ہے, ان کی نیت تو ہوگی سنت یا مستحب یا خالی قربت, کیونکہ قربت کے معنی ہے حکم خدا, چاہے وہ واجب حکم ہو یا سنت حکم. تو جس نماز کے بارے میں ثابت ہے ہمارے مستحب کے فتوے میں کہ یہ نماز اسلام میں ہے, اس کو ہم سنت کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں, قربت کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر جس نماز کے بارے میں ثابت نہ ہو تو یہ اسلام میں ہے یا نہیں, تو اس کو ہمیشہ رضا کی نیت سے پڑھنا پڑے گا. مگر چونکہ نماز ایسی چیزوں میں سے ایک ہے جس کو ہمیشہ پڑھا جا سکتا ہے, اس لیے رضا کی نیت تو ہمیشہ اس میں رہے گی. یہی آتا ہے محسن عظیم کا جمعے کی نماز کے بارے میں مسئلہ, کہ ان کے نزدیک جمعے کی نماز نہ واجب تھی نہ سنت, پھر کوئی پڑھنا چاہے تو رضا کی نیت سے پڑھ سکتا. یعنی نماز ان کاموں میں سے ایک کہ جو اگر ثابت نہ بھی ہو شریعت میں تو پھر رضا کی نیت سے کیے جا سکتے ہیں. یہ سنت نمازیں جن کی تفصیل آپ کو توہین میں یا بڑی کتابوں میں مل جائے, ان کو سنت کی نیت سے پڑھیں. باقی کوئی نماز کہیں لکھی ہوئی نظر آئے تو اس کو رضا کی نیت سے پڑھنا پڑے گا. کون سی دعائیں, یہ سوال بھی اس سے متعلقہ ہے, اس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا میں واضح نہیں کر سکا تھا بات, کون سی دعائیں رضا مطلوبیت کی نیت سے پڑھی جائیں اور کون سی قربت کی نیت سے؟ زیارت امام کس نیت سے پڑھ, ہم آج تک اس کو سنت کی نیت سے پڑھتے آئے ہیں, کیا یہ صحیح؟ بہرحال ہر دعا رضا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے, اور رضا کی نیت سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. جن دعاؤں کے بارے میں یقین ہے کہ اس کا حکم اسلام میں ہے, یعنی کسی معصوم نے بتائی ہے, اس کو قربت کی نیت سے پڑھیں گے. زیارت امام حسین میں کچھ زیارتیں ثابت ہیں, کچھ ثابت نہیں, تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ سب کو رضا کی نیت سے پڑھیں, یہ سب سے بہتر ہے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ کیا انقلاب سے پہلے امام خمینی نے پردے کے سلسلے میں احتیاط واجب کے طور پر جیڑا ڈھانپنے کا حکم دیا؟ جی ہاں, جب سے آقا خمینی مستحد بنے, یعنی آج سے تقریباً 60 سال یا 55 سال پہلے, اس وقت سے لے کر 79 تک ان کا مسئلہ یہی تھا جو آقا خوئی کا مسئلہ ہے, لفظ بلفظ ہو بہ, کہ عورت کے لیے جسم بمائے بالوں سے چھپانا واجب ہے, چہرہ اور ہاتھ چھپانا احتیاط واجب ہے. انقلاب ایران کے بعد اس مسئلے میں احتیاط واجب کو انہوں نے ختم کیا. ٹھیک ہے, اور کوئی کسی کو سوال؟ ایک سوال یہ آیا ہے کہ صاحب عقل کسے کہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے مینٹل لیول مختلف ہوتے ہیں, کسی کا کچھ ذہن ہے, کسی کا کچھ ذہن ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اس سے مراد بہت بہت ہی پڑھا لکھا یا بہت ہی عقل مند قسم کا آدمی یا کوئی فلسفی یا کوئی عالم نہیں, صاحب عقل جو اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہو. شریعت کے مسئلے میں اگر صاحب عقل کی ضرورت پیش جا رہی ہے تو اچھائی برائی کو سمجھ سکتا ہو, شریعت کی اہمیت کو جانتا ہو. شریعت کی اہمیت کو جاننے والا چاہے شریعت پہ عمل نہ کرے, ایسے لوگ ہیں کہ پوری شریعت پہ عمل نہیں کرتے مگر اہمیت کو جانتے ہیں کہ جو خدا نے کہا ہے یہ غلط نہیں ہوگا. متشرعین جو اہمیت احکام شریعت کی اہمیت کو سمجھ لے اور اچھائی برائی کی تمیز کر سکے, یعنی تقریباً سارا معاشرہ سوائے ان لوگوں کے جو یا تو کسی بیماری کی وجہ سے ان کا ذہن کام نہیں کرتا یا بہت کمزور ذہن ہے یا نابالغ بچے ہیں یا نابالغ لڑکیاں ہیں, ان کو دھو کر ہمارا عام معاشرہ یہ صاحب عقل کہلاتا. ایک شرط کے ساتھ کہ ان کے پاس شریعت کی اہمیت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. تقریباً 20 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں درس کے وقت کے, اس اعتبار سے آج کی نشست اختتام کو پہنچی. سبھی کبھار 10-15 منٹ زیادہ میں حرج نہیں ہے مگر چونکہ یہ تو ہفتے میں 2 مرتبہ کا سلسلہ اس لیے ایسی زحمت مناسب نہیں ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ درس سے جو اس کے دن ہوگا تھوڑا سا طریقہ آپ بدلا ہوا محسوس کریں گے.